ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگو اور دوستو, دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کا ہونا بے انتہا ضروری اور ان کا صحیح استعمال کرنا بے انتہا فائدے مند اور ان کا غلط استعمال کرنا بے انتہا نقصان دہ ہے. ان چیزوں کا ہونا بھی انتہا ضروری ہے اور ان کا صحیح استعمال کرنا بہت فائدے مند ہے اور ان کا غلط استعمال کرنا بہت نقصان پہنچاتا ہے. ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے دولت. اس دولت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ تو چلا سکتے ہیں مگر چلاتے نہیں ہیں, نظام اللہ نے وہی بنایا ہے, اس کا ہونا ضروری ہے. لیکن اس کا صحیح استعمال اگر ہوگا تو بہت فائدے مند ہے اور اگر غلط استعمال ہوگا تو بہت نقصان ہے. اسی طرح سے دنیا میں خاتون کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکے گا, بلکہ انسان ہی پیدا نہیں ہو سکیں گے, نسل انسانی کا سلسلہ ہی آگے نہیں چل سکے گا, تو اس کا ہونا ضروری ہے. اور اس ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ دائرے میں رہے گی تو اس کا دائرے میں رہنا بے انتہا فائدے مند ہے, لیکن اگر وہ دائرے سے باہر نکل گئی تو وہاں بڑی تباہی ہے. اسی طرح سے دنیا میں عہدہ ہونا ضروری ہے. عہدہ اگر نہیں ہوگا تو نظام نہیں چل سکے گا. ایک مسجد میں ذمہ دار مقرر کیا جاتا ہے, یہ ذمہ دار بننا عہدہ ہے. ایک ادارے میں ذمہ دار مقرر کیا جاتا ہے, یہ ذمہ دار عہدہ ہے. ایک ملک میں ایک سربراہ مقرر کیا جاتا ہے, وہ سربراہ ہی ایک عہدہ ہے. گویا اجتماعی نظام میں عہدے کے بغیر نظام چلنے والا نہیں, تو عہدہ ہونا ضروری. اس عہدے کا اگر صحیح استعمال ہوا تو وہ خدمت انسانیت, اور اگر غلط استعمال ہوا تو بہت بڑی تباہی. جیسے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے اور ان کا استعمال بے انتہا فائدے مند ہے اگر وہ صحیح استعمال ہوا, اور اگر غلط استعمال ہوا تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح سے انسان کے جسم میں, انسان کے جسم میں پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پانچ چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ان پانچ چیزوں کا صحیح استعمال اگر ہوگا تو بہت فائدے مند ہے, اور اگر غلط استعمال ہوگا تو بہت نقصان ہے. ان پانچ چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک, ذہانت. اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور نہ ہونے کا جب تجربہ ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے میں کس مصیبت میں پھنس گیا. جب کسی آدمی کو یادداشت ختم ہو جاتی ہے تو وہ کبھی کبھی اپنے بیٹے کو بلا کر کے پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے, اپنے بیٹے کو بلا کر کے پوچھتا ہے تیرے نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے. بلکہ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا, وہ کہتا تھا اپنے بچے سے, وہ شوق تھا سکیشی نام, نام لے رہا ہے, استاد نے پوچھا سکیشی نام, پڑھا ہوگا بچوں کے صاحب آئنک لگائی ہے پھر بھی ڈھونڈ رہا ہے آئنک کہاں ہے, وہ بھول گئی ہے کیونکہ حافظہ ختم ہو گیا. بڑھاپا جب طاری ہو جاتا ہے اور حافظہ ختم ہو جاتا ہے تو حافظہ ختم ہونے کے بعد اب اسے ہی پتا چلتا ہے میں کس مصیبت میں پھنس گیا, یاد ہی نہیں کچھ رہتا, کچھ کہنا چاہتا ہے لفظ بھی یاد نہیں آ رہا ہے. کبھی کبھی صورتحال یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے, اس کا نام ہی یاد نہیں آ رہا, اس کو کہتے کیا ہے. تو حافظے کا ہونا ضروری ہے, دماغ کا ہونا ضروری ہے. جب یہ دماغ غلط استعمال ہوتا ہے تو سازشیں ہوتی ہیں, فتنے اٹھتے ہیں, لڑائیاں پیدا کرا دیتا ہے آدمی, دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے, دوسروں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں دماغ سوچتا ہے, حتیٰ کہ تخریب کاری بھی دماغ کا کام ہوتا ہے دماغ کا غلط استعمال ہوا. تو دماغ کا ہونا ضروری, اس کا صحیح استعمال اگر کریں گے تو بے انتہا فائدے مند, اور اگر غلط استعمال کریں گے تو بے انتہا نقصان دہ. اگر یہ دماغ نہ ہوتا تو اتنی مصیبتیں انسان کو آئیں گی جس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ایک آدمی گھر سے نکلا, گھر والوں نے کہا فلانی چیز خرید کر کے لاؤ, اس کو راستے میں ایک دوست ملا, اب اس دوست سے بات کر رہا ہے لیکن چونکہ دماغ کی میموری میں ہے کہ میں گھر سے کسی کام کے لیے چلا ہوں, بار بار وہ ذہن میں آتا رہے گا میں کام کے لیے چلا ہوں. اگر یہ دماغ کام نہ کرے گا تو وہ بھول جائے گا میں گھر سے کس کام کے لیے آیا تھا, اس کو شام تو پتہ ہی نہیں چلے گا, تو پیچھے سے وہ ذہن میں آتا ہے بار بار میں کسی کام کے لیے آیا ہوں. غرض, ایک آدمی ایک کام مجھے بعد میں کرنا ہے، فی الحال دوسرا کام کرتا ہوں، وہ بعد والا کام بار بار ذہن میں آتا رہے گا، تبھی آدمی اس کام کو کر سکے گا کیونکہ دماغ کام کر رہا ہے۔ تو غرض دماغ کا ہونا ضروری اور اس کا صحیح استعمال بے انتہا فائدہ مند، اور اگر غلط استعمال آدمی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کا خود کا کردار تباہ ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، تباہ کاریاں دنیا میں آتی ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، سب اسی سے فتنے ہوتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک شخص تھا بے انتہا ذہین، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی، اس نے سوچا ان مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے خلاف ہماری سازشیں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہاں مسلمان فوراً شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کچھ ہو رہا ہوگا۔ اب ہم ایک کام کریں گے، ایک ایسا کام سٹارٹ کریں گے جو نبی سے شروع کرائیں گے۔ تو جب نبی سے کام شروع کرائیں گے پھر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، یہ اس کا دماغ سوچ رہا ہے۔ چنانچہ بہت سوچتے سوچتے اس نے کہا ہم ایک مسجد بنائیں گے، لیکن مسجد بنانے کے لیے اگر ہم نے نبی سے پہلے پوچھ لیا تو وہ اجازت نہیں دیں گے، لیکن اگر ہم بنا چکے ہیں پھر وہ انکار بھی نہیں کر سکیں گے، لہذا پہلے بنا دو بعد میں کہو۔ تو مسجد کھڑی کر دی، اور مسجد کھڑے کرنے کے بعد اب آ کر کے کہتے ہیں حضرت ہم نے مسجد تعمیر کر دی، ہم نے سوچا آپ کو کیا تکلیف دیں گے، خلاص جب تعمیر ہو جائے گی پھر آپ کو اطلاع کریں گے، اب ہم نے مسجد تعمیر کر دی ہے، آپ تشریف لائیے، بس ایک نماز شروع کر دیجئے، اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری، ہم خود چلائیں گے اسے۔ ہمیں کہاں مسجد بنی ہے یہ؟ انہوں نے جگہ بتائی، فلاں جگہ۔ انہوں نے فرمایا اس وقت میں ایک لمبے سفر کے لیے جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا اس دن میں سوچوں گا کہ اس مسجد میں مجھے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، اور مجھے اس کا افتتاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو گویا وہ آیا ہے دعوت دینے کے لیے، آپ ہماری بنائی ہوئی مسجد کو تسلیم کر لیں اور اس کا انوگریٹ کر دیں۔ حضور نے فرمایا میں جب سفر سے واپس آؤں گا، تب سفر تھا تبوک، تقریباً 800 کلومیٹر دور جانا تھا، راستے بھر حضور کو خیال آتا رہا اس مسجد کے بارے میں مجھے فیصلہ کرنا ہے، وہاں مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ واپس آئے، چل ہی رہے تھے راستے میں تو آیت نازل ہو گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ شان و فرمایا اس مسجد میں ہرگز نہیں جانا، لا تکون فی ابدا، اس مسجد میں ہرگز نہیں جانا۔ کیوں؟ اس کے بعد بتایا گیا وہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اڈا بنایا گیا ہے، لا تکون فی ابدا، آپ بالکل نہیں جائیں گے۔ آیت آئی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے مسجد بنائی ہے اللہ اسے رسول کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں سازشیں اٹھانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لفظ وہاں جو استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس کا ترجمہ اگر آج کی زبان میں ہم کریں گے، آج کے محاوروں میں، تو ترجمہ یوں آئے گا، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہائیڈ آؤٹ بنایا ہے، یہ اس کا ترجمہ، ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ، لا تقوم فی ابدا، آپ بالکل نہیں جائیں گے وہاں۔ حضور نے فرمایا مسجد میں، میں تو مدینہ شہری میں نہیں جاؤں گا تب تک جب تک وہ مسجد وہاں ہے۔ تو پہلے صحابہ کو روانہ کر دیا اور جا کر کے مسجد کو اخاڑ دیا، مسمار کر دیا، ختم کر دیا، اسی کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مسجد ذرار۔ مسجد ذرار کا مطلب وہ مسجد جو شکل میں تو ہے مسجد، لیکن اصل میں وہ مسلمانوں کو، اسلام کو یا دوسری مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہ دماغ کی سازش۔ تو دماغ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ شانوں نے انسان کو دی ہے، اس کا ہونا ضروری، اس کا صحیح استعمال بہت فائدہ مند، اور اس کا غلط استعمال بہت زیادہ نقصان دہ ہے، وہ ہے آنکھ۔ اس کا ہونا بے انتہا ضروری ہے، اور قدر تب آتی ہے جب آنکھ چلی جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 4 سال کی عمر کے تھے، ان کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، باپ پہلے ہی مر چکا تھا، اس لیے ان کی والدہ ہر وقت روتی رہتی تھی، یا اللہ میرے اس بچے کا کیا ہوگا، اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، اب یہ نابینا ہو گیا ہے تو زندگی بھر نابینا رہے گا تو کیسے زندگی گزار سکے گا، رات و دن وہ لگاتار رویا کرتی تھی اور دعا کرتی رہتی تھی۔ تو بہرحال ایک دن خواب میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو کہ اللہ نے تمہارے بچے کی روشنی آنکھ واپس کر دی۔ اگلے دن صبح اٹھے تو دیکھا کہ امام بخاری کی آنکھ واپس آ گئی۔ حدیثوں میں ویسے اگر کسی کی بینائی چلی جائے تو اس کو بشارت بھی ہے، اگر کسی کی آنکھیں یعنی روشنی بڑھاپے میں ختم ہو گئی تو اس کو بشارت بھی دی گئی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں دنیا میں جس کی 2 مکرم ترین آنکھیں میں نے واپس لے لی، یہ دونوں آنکھیں میں اس کو جنت میں واپس کر دوں گا، اس کا مطلب جنت مل جائے گی۔ خیر، تو آنکھ کا ہونا بے انتہا زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی بے انتہا مشکلات کا شکار ہوگی، اور کتنی مشکل ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے, اس کا اندازہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے, یا وہ انسان کر سکتا ہے جس نے اس دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے. آپ سوچیں جب ہم کہتے ہیں نا کالا اور سفید, جس انسان کی نگاہ نہیں ہے وہ نہیں جانتا یہ کالا اور سفید کیا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں خوبصورت اور بدصورت, وہ انسان سمجھتا ہی نہیں وہ خوبصورت کیا چیز ہوتی ہے, وہ کیسا ہوتا ہے خوبصورت. جب ہم کہتے ہیں پھول, وہ اس کو نہیں معلوم یہ پھول کیا ہوتا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں. تو اس دنیا میں آ کر بھی وہ اس دنیا سے دیکھے بغیر ہی چلا جاتا ہے. تو آنکھ کا ہونا بے انتہا ضروری ہے. قبر تب آئے گی جب وہ آنکھ چلی جاتی ہے, یا جب دھکے لگتے ہیں اور آدمی چل نہیں سکتا ہے اور جی چاہتا ہے میں کسی چیز کو دیکھتا, ہونا ضروری ہے. اس کا صحیح استعمال کرنا, خدا کی نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے. لیکن اگر انسان اس کا غلط استعمال کرے گا تو یہی آنکھ مصیبت بنے گی. چنانچہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دعا کرتے تھے, یا اللہ میں آنکھ کی خیانت سے پناہ مانگتا ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھ سے خیانت کروں گا. قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, تم اپنی آنکھوں سے جو خیانتیں کر رہے ہو میں جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین, تمہاری آنکھوں کی خیانت کو میں جانتا ہوں. حضور جب دعا کرتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ میرے دل میں نفاق نہیں آنا چاہیے اور میری آنکھیں خیانت نہیں کرنی چاہیے. یہ خیانت کیا چیز ہوتی ہے, یہ عجیب. کسی خاتون کو ہم دیکھیں ظاہر کریں ہمدردی اور پسے پردہ ہماری ہے شیطانیت, یہ ہے خیانت. ظاہر ڈاکٹر خاتون کو دیکھ رہا ہے, اس بیچاری کو نہیں معلوم ہے, وہ کہتا ہے بدن کھولو, یہ جی ٹھیک ہے, لیکن اس کو بدن کھلوانا نہیں تھا, اس کے دل میں ہے خیانت, ظاہر میں دکھا رہا ہے وہ ہمدردی. یہ تو آدمی جب غور کرتا ہے تب پتا چلتا ہے میں اس وقت ضرورت کی بنا پر ایسا کر رہا ہوں یا خیانت کر رہا ہوں, اندر کچھ اور ہے زبان ظاہر کچھ اور ہے. تو بہرحال آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے, اس نعمت کا اگر غلط استعمال آدمی کرتا ہے تو پھر یہ استعمال بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, دل جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ شانہ کے قبضے میں ہے اسی طرح شیطان بھی اس میں برے خیالات ڈالتا رہتا ہے. یہ آنکھ کی خیانت وہاں تک آدمی کو پہنچا دیتی ہے کہ انسان کے دل میں اپنی محرم بچی کے بارے میں برے خیالات آنے لگتے ہیں. سبب بنتی ہے آنکھ, سبب بنتی ہے آنکھ. یہاں تک کہ ایک آدمی نے توبہ کی, اس آدمی نے آ کر کے بتایا کہ میں جی توبہ کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایسا گناہ میں بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتا سکے گا, میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا. کیا کہا لگا جی مجھے اپنی بچی پر نظر پڑتی ہے تو میں سوچتا ہوں جب میں جوان تھا میری بیوی ایسی کیوں نہیں تھی, تو عجب غریب گناہ ہے. مجھے اپنی بچی پر نظر پڑتی ہے تو مجھے تمنا ابھرتی ہے جب میری شادی ہوئی تھی میری بیوی ایسی کیوں نہیں تھی. یہ گناہ لگتا تو سنگین گناہ ہے. کہا کس کو میں بتاؤں گا, میرے دل میں خیال آتا ہے, مجھے بتاؤ میں کیا کروں جس کی وجہ سے یہ خیال مجھے دل میں نہ آئے. کیسا عجیب و غریب اٹیک ہو رہا بیچارے پر. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلے مجھے یہ برا خیال آ رہا ہے, اور ایسا بھی غنیمت ہے کہ خیال آ رہا ہے کہ ہاں صاحب یہ خیال مجھے نہیں آنا چاہیے. بہرحال آنکھ خدا کی ایک نعمت ہے اور اس کا ہونا بھی انتہا ضروری ہے. نہیں ہوگا تو انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنس جائے گا, اور اس کا صحیح استعمال بے انتہا مفید اور غلط استعمال بے انتہا نقصان دہ. اور اگر کوئی آدمی یہ سوچے گا کہ میں آنکھ کا غلط استعمال کروں گا کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اور کسی کو پتہ چلنے والا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا تمہارے دل کے اندر جو خیال ایک لمحے کے لیے گزر جاتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. تم تنہائی میں بیٹھ کر کے جس کے دیکھ رہے ہو, کسی کھڑکی سے جس کو تم دیکھ رہے ہو, کسی کو نہیں معلوم ہے, اس کو بھی نہیں معلوم ہے, تمہارے گھر والوں کو نہیں معلوم ہے, باتھ روم کے اندر بند ہو کر تم نے کھڑکی سے جس کو دیکھا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو. اس لیے اپنی آنکھ کے ساتھ میں قرآن کریم یہ کہتا ہے یہ جو آنکھ میں نے دی یہ میری امانت ہے تمہارے پاس, جس طرح میں نے بتایا اس طرح سے استعمال کرنا, اس کے علاوہ تم استعمال کرو گے تو غلط استعمال ہوگا. تو خیر پہلی چیز جو انسان کے جسم میں ہے جس کا ہونا ضروری ہے وہ ہے دماغ, اس کا صحیح استعمال بہت فائدہ مند, اس کا غلط استعمال بے انتہا نقصان دہ, وہ ہے دماغ. اور دوسری چیز ہے آنکھ, اس کا ہونا بے انتہا زیادہ ضروری, اور اس کا استعمال صحیح ہوگا تو نعمت ہی نعمت ہے, بلکہ صحیح استعمال اگر ہوگا تو عبادت بھی بنتی ہے. دنیا میں ایک کتاب اور ایک بلڈنگ ایسی ہے, صرف دیکھنے سے بھی اجر ثواب ملتا ہے. قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ساتھ میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی محبت کی نظر سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو آنکھ سے ہم نے عبادت کی دیکھنے کی کیونکہ ہم نے صحیح دیکھا, اور یہی آنکھ جو ہے یہ جرم بن جاتا ہے. یہاں تک کہ بزرگ جہاں تک بھی لکھا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی جس طرح سے رمضان میں آدمی نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے, گناہ سے بھی بچتا ہے, غیبت بھی نہیں کرتا ہے, ٹی وی بھی نہیں دیکھتا ہے, گانے بھی نہیں سنتا ہے, بالکل اچھی زندگی گزارتا ہے رمضان میں. جیسے ہی رمضان کے ایک مہینے کی زندگی انسان گزارتا ہے, اگر اسی طرح سے 12 سال تک انسان زندگی گزارے تو جتنی دینی طاقت اور روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوئی ہوگی, اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی نامحرم عورت کو لذت کی نظر سے دیکھا تو 12 دال کی پیدا کی ہوئی کیفیت سب ختم ہو جائے. یہ اتنی بڑی سزا ہے اور اتنی بڑی نا زہریلا کام ہے. آج کے زمانے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا, نماز کے ساتھ دھیان نہیں لگتا, اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ چونکہ بے پردگی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آج اپنی آنکھ کی حفاظت بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے, بلکہ ناممکن کے درجے میں آ گئی ہے, تو اس وجہ سے یا تو نماز کی طرف ذہن ہی نہیں آتا ہے, یا تو نماز کی طرف جی نہیں چاہتا پڑھنے کو, اگر کھڑے ہو گئے تو جو ہی آدمی نماز شروع کرتا ہے تو دنیا بھر کے خیالات مسلط ہو جاتے ہیں, دھیان نماز کی طرف ٹک نہیں پاتا ہے, جو ہی ہم سمیٹ کر کے لاتے ہیں پھر ادھر سے کہیں اور چلا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ آنکھوں کا کنٹرول نہیں رہا ہے اور آدمی بچانا نہیں چاہے تب بھی کہ ننگا فوٹو آئے گا اخباروں کے ذریعے, میگزینوں کے ذریعے, چیزوں کے ذریعے, اور ادھر سے دنیا کے انسانوں نے عورت کو کھلونا بنا دیا ہے اور عورت کو بیوقوف بنا دیا کہ ہم تمہاری ترقی جہاں چاہ رہے ہیں اس کو ننگا کر کے, اس کو ننگا کر کے اس کو ترقی کا خواب دکھایا گیا, مطلب اس کا تم گھر سے نکل کے سڑک پر آ جاؤ اور ننگے سے ننگے ہو جاؤ, جتنا تم زیادہ ننگے ہو جاؤ گے اتنی تمہاری ترقی, حالانکہ ترقی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا فراڈ اس وقت جو عورت کے ساتھ کھیلا گیا وہ یہی ہے کہ اس کو ترقی کا عنوان دیا گیا اور گھر سے نکل کے گیا. اسلام نے یہ کہا تھا تمہارے کھانے کا تمہیں کوئی فکر نہیں, تمہارے باپ کے ذمہ ہم نے کر دیا, تمہارے خاندان کے ذمہ ہم نے کر دیا, تمہارے بیٹوں کے ذمہ ہم نے تو کر دیا, تمہارا کپڑا ان کے ذمہ, تمہارا کھانا ان کے ذمہ, تمہارا علاج ان کے ذمہ, تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جدید دور نے اگر کہا نہیں اپنے ہاتھ سے خود کرو سب, اور انسان سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اسلام نے کیا دیا تھا اور جدید دور کیا کہہ رہا ہے. جدید دور یہ کہہ رہا ہے کہ تم آفسوں میں جاؤ, تم سڑکوں پر کام کرو, تم سیلز گرل بنو, تم ایئر ہوسٹس بنو, تم ہوٹلوں کے اندر دوسروں کے بسترے صحیح کرو, اس کا نام ہے ترقی. شوہر کے بسترے صحیح کرے گے اس کا نام ہے ظلم, بچوں کی خدمت کرے گے اس کا نام ہے ظلم, اور اجنبی لوگوں کی خدمت کرے گے اس کا نام رکھا گیا ترقی. انجام وہ ہو گیا جو یورپ کی عورت کا ہو گیا, کیا کہ اس بیچارے کو پتا اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا اسے نہیں معلوم یہ کس کا ہے. غرض یہ آنکھ جو ہے بے انتہا زیادہ ضروری ہے اور اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. اور ساتھ میں حضور نے فرمایا اگر کسی انسان کو کسی اجنبی عورت کو دیکھنے کی نوبت آ رہی تھی اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا تو فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانو ایک عبادت کی لذت اسے ادا کر دیں گے, تو نے میری وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا میں فوراً انعام دے دوں گا. مگر ہم کو تو ہوتا ہی نہیں کچھ, ہم کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا ہے. محسوس اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اصل میں ہمارا حال اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے, ہماری روحانی ذائقے اتنے ڈم ہو گئے ہیں کہ لذت کا ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے. بلکہ ایسے ہی مان لیجئے جب کسی انسان کا ذائقہ بگڑ چکا ہوتا ہے, اس کو میٹھے کا پتہ نہیں چلتا ہے, اس کو کڑوے کا پتہ نہیں چلتا ہے, اسی طرح سے روحانی چیزوں کی لذت ہمیں نہیں آتی ہے. یعنی حضور نے فرمایا نماز کی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہم پڑھتے رہتے ہیں ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا اس میں کیا ٹھنڈک. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا ذائقہ بگڑا ہوا ہے, ذائقہ وہ ہے ویسا والا نہیں ہے کہ جن چیزوں سے لطف آنا چاہیے ان چیزوں سے لطف نہ آئے, اس کا مطلب ہمارا ذائقہ بگڑ چکا ہے. گانا سننے میں لطف آ رہا ہے قرآن سننے میں لطف نہیں آتا ہے, کیا اس کا مطلب قرآن میں لذت ختم ہو گئی؟ یہ تو قرآن میں لذت وہ تھی کہ ابو جہل کو بھی مزہ آتا تھا اور سارے رات کھڑے ہو کر کے سنتا تھا بڑا مزہ آ رہا ہے, حالانکہ قرآن کا مخالف ہے مگر اس کو سن کر اس کو لطف آتا تھا. ہم کو کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہماری لذتیں کسی دوسرے رنگ سے آشنا ہو گئی ہیں. بہرحال دوسری چیز, تیسری چیز جو انسان کے جسم میں ہے وہ ہے زبان. اس زبان کا ہونا ضروری, اور جس انسان کو زبان نہیں ہے یعنی وہ جو ہے گونگا, اس سے پتا چلتا ہے کہ زبان اگر نہیں ہوتی تو کیسے انسان اپنی بات دوسرے کو کہہ نہیں سکتا, اپنا مطلب دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا, یہ بیان جو ہم کرتے ہیں یہ کر نہیں سکتے تھے اگر زبان نہ ہوتی. تو زبان اللہ کی نعمت ہے, اس کا صحیح استعمال اگر ہوگا تو, اس کا صحیح استعمال جب ہوتا ہے تو دنیا بھی چلتی ہے دین بھی چلتا ہے, لیکن جب اس کا غلط استعمال ہونے لگتا ہے تو یہی زبان انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت بنتی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, تمہاری زبان سے کیا کیا جرم ہو رہے ہیں میں اس کا بھی حساب لوں گا, تمہاری آنکھوں سے کیا جرم ہو رہے ہیں میں اس کا بھی حساب لوں گا, تمہارے کانوں سے کیا کیا جرم ہو رہے ہیں اس کا بھی حساب لوں گا. تو زبان اللہ کی نعمت ہے, اس کا صحیح استعمال درست ہے, اس کا غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے. آج کے زمانے میں حدیث میں بھی ہے, اللہ اکبر, حدیث میں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمان پہلے گالی دے گا پھر بات کرے گا. اس وقت کبھی کبھی اس کا تجربہ ہوتا ہے, ایک دوست دوسرے دوست کو بے تکلف گالی دے کر کے پھر پوچھتا ہے وہ تعاون زدہ کو آ رہ چکا, تعاون زدہ پہلے کہا وہ آ رہ چکا اب کہتے ہیں. ہم حیران ہو گئے یار, تو حدیث کی حضور کی حدیث پوری ہو گئی. یہ تو کہیں غیر مسلم قوموں کا کام تھا, وہ پہلے بہن کی گالی دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں آگے, جہاں جب وہ اس کے ٹنل کے پار جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک قوم سے سابقہ پڑے گا, ان کے ہاں بہن کی گالی زبان پر رہتی ہے اور وہ ضرورت ہو یا وہ بہن جب وہ مسلمانوں کے اندر داخل ہونا ہے وہ بھی کہیں گے صاحب ماں بہن کی گالی کوئی برا سمجھے گا نہیں, حضور کی حدیث پوری ہو گئی. حالانکہ حدیث میں حضور نے فرمایا سباب المؤمن فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا فسق کا کام ہے, فاسق ہے وہ انسان. تو زبان سے دوسرے کو گالی دینا, گالی کا مطلب یہ نہیں ہے ماں بہن کی گالی دینا, ہر وہ بات جسے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے وہ گالی ہے. چنانچہ قرآن نے یہاں تک کہا اگر کوئی انسان لگڑا ہے اور ہم نے زبان سے کہا ہو لہنگا تو یہ جو لونگ جملہ بولا اس بیچارے کو محسوس نہیں ہوا, وہ تو ہے ہی بھی ہو سکتا ہے محسوس ہو جائے, اگر اسے محسوس نہیں بھی ہوا تب بھی اس کا ہم کو جواب دینا پڑے گا تو نہیں کیوں کہا تھا اس کو. اور اس کا بہترین علاج حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے کسی انسان کے جسمانی ڈیفیکٹ کو دیکھا, آنکھ نہیں ہے, کان نہیں ہے, ٹانگ خراب ہے, شکل صورت بگڑی ہوئی ہے, تو فوراً کہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا. یہ معمول بنانا چاہیے, اللہ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلا فی, تمام تعریف اللہ کی جس نے مجھے ایسا نہیں بنایا. اگر کوئی نابینا ہے ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ نابینا, میں نابینا ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیوں نہیں ہو سکتے تھے جی, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے ایکسیڈنٹ میں, میرا ہو ہی نہیں سکتا, ہمارا بھی ہو سکتا ہے, اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے ہماری بھی ہو سکتی تھی, وہ آج بڑھاپے میں بہرا ہو گیا ہم بھی ہو سکتے ہیں, اس کے دانت سارے نکل گئے ہمارے بھی نکل سکتے ہیں, اس کے سر کے بال سارے اکھڑ گئے ہمارے بھی اکھڑ سکتے ہیں. کبھی بھی آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے میرا نہیں ہو سکتا انہیں کا ہو گیا, بڑے سے بڑے آدمی کا بھی اللہ تعالیٰ شانوں کو کچھ کا کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کی قدرت میں سارے ہیں اور ایسے ہیں. قرآن نے اس کو مثال بیان فرمایا جیسے تمہارے سامنے مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس سے زیادہ کمزور تم میرے سامنے ہو. جس طرح سے انسان کے سامنے مکڑی کا جالا, تو مکڑی کے جالے کو معلوم کیا ہو, جب مکڑی جالا لگاتی ہے تو وہ سوچتی ہے یہ کمزور ہے طاقتور, پتہ نہیں ٹوٹے گا تو نہیں, اس کے بعد دیکھتا ہے بارش ہو گئی, زبردست بارش ہو رہی ہے, پتے گر رہے ہیں لیکن اس کا جالا نہیں ٹوٹتا, وہ کہتا ہے بہت مضبوط ہے. اس کے بعد پھر اس مکڑی کے جالے کے اوپر درخت اگر ہوتا ہے تو درخت پر پرندے آ کر گھونسلہ بناتے ہیں, پھر وہاں انڈے دیتے ہیں, پھر جب انڈوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پرندہ اس انڈے کو توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد چھلکا نیچے پھینکتا ہے, چھلکا نیچے پھینکتا ہے یہ مکڑی کا جالا دیکھتا ہے یہ چھلکا اوپر سے آ رہا ہے میرا جالا تو نہیں ٹوٹے گا, چھلکا اوپر سے نیچے گرتا ہے جالا نہیں ٹوٹتا, وہ کہتا ہے بہت مضبوط ہے. اس کے بعد کہتا ہے اب اس میں شکار پھنسانا ہے یہ پھنس جائے گا یا نہیں, وہ مکھیاں آتی ہیں پھنس جاتے ہیں, کہنے کا بہت مضبوط جالا ہے, وہ فخر کرتا ہے اس دنیا میں میرے گھر سے زیادہ مضبوط گھر کسی کا نہیں. اس کے بعد انسان آتا ہے اور وہ نابالغ بچہ اور آ کر جھاڑو مار دیتا ہے تو سارا گھر ختم ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا ایسا تم نے دیکھا کہ جی دیکھا, کہا جیسے یہ مکڑی کا جالا تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ تم میرے سامنے ہو, جب چاہے گا تو کچھ بھی کر سکتا ہو. اور اس لیے قرآن جگہ جگہ مثالیں بیان کرتا, فرعون ایسا تھا, نمرود ایسا تھا, وہ مثالیں اسی لیے بیان کرتا, ورنہ قرآن کوئی کہانی کی کتاب تھوڑا ہی ہے. تو بہرحال اپنی زبان سے گالیاں دینا, اپنی زبان سے غیبت کرنا, آج کے زمانے میں ہم ہر طبقے کے اندر غیبت عام ہو گئی ہے اور ساتھ میں خود ہی اس کو جائز بھی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں غیب اچھا ہی ہے مگر سپوز جو سچی بات ہے اسی کا نام غیبت ہے. حتیٰ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی نے غلط بات کہی اور یہ دفتر میں جا کر کے یا دوست سے مل کر کے یا رشتے داروں کے بعد کہتا ہے تم ذرائم تم تو اس یہ جو جملہ اس نے بول دیا یہ بھی غیبت ہے. کیوں بول دیا؟ کیونکہ اگر تمہاری بیوی کسی اور جگہ جا کر کہے کہ خاندارم تور میں تو ہو, آپ کو اچھا لگے گا یا برا؟ ہم کو برا لگے گا, ہم کو اس نے وہاں جا کر کیوں کہا, بس ٹھیک جو بات تمہیں بری لگ رہی ہے وہی بات تو تم نے بھی کی ہے دوسری جگہ جا کر کے, تو اس کی بھی غیبت ہے آپ کی بھی غیبت. ادھر سے قرآن کریم نے کہا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا, اور ہم سب کرتے ہیں خوب غیبتیں, تو یہ زبان کا جرم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ زبان میں نے تمہیں دی تھی صحیح بولنے کے لیے, تم نے اس کا غلط استعمال کیا. اسی طرح سے اس کو کہتے ہیں فضول گوئی, گھنٹوں گھنٹوں تک بیٹھ کر کے باتیں کریں گے, ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنے آپ کو جائزہ لیں انسان عقل مند ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے. ایک گھنٹے بیٹھ کر ہم نے جو باتیں کی, ان باتوں کا خلاصہ کیا نکلا, فائدہ کیا نکلا ان کا؟ وہ کچھ نہیں. قرآن نے بیان کیا ہے والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ لغو کام نہیں کرتے, بیکار کام نہیں کرتے ہیں. یہ جو گھنٹوں پہ بیٹھ کر کے دربار داری کی ہے, تو دربار داری کا خلاصہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. تو کچھ بھی نہیں نکلا, ایران توران کے سارے فلسفے چھانٹ لیے, اور کیا پھر جو دنیا جہاں ہے وہ وہیں ہے اور ہم یہیں. تو لغو چیزوں سے اپنی زبان کو بچانا یہ ایمان والوں کی خصوصیت ہے. بلکہ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے جب تم دیکھو گے خدا کے متعلق مذاق کیا جا رہا ہے, اللہ اکبر, جب ایمان ختم ہونے لگتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو لوگ خدا کے بارے میں مذاق کرتے ہیں. مثلا کہیں گے اللہ تعالیٰ بھی آج کل سوچ رہا ہوگا, ابھی یہ جو سردیاں گزر گئی, سردیاں گزرنے سے پہلے بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی, بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی, تو ایک صاحب نے یہی شہر میں ایک صاحب نے کہا خدا بھی سوچ رہا ہے دربار میں جب ہو جائے گا اس کے بعد میں بارش میں برساؤں. مجھے ایک دوست نے فون کیا, میں نے کہا اس کو کہو فوراً کلمہ پڑھو, توبہ کرو, اور اگر نکاح وکاح کیا ہے تو دوبارہ کو اسے نکاح پڑھنے کے لیے. میں نے کیوں کہا, یہ جملہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایمان کو خطرہ ہے, اب اس کو خود سمجھ لینا ہے اس کو ایمان کو خطرہ ہے یا نہیں. اس کو احساس ہو جائے, بعد میں دو چار دن بعد اس نے پوچھا جی ہاں مجھے غلطی ہو گئی, اب اس میں کیا خطرہ ہے؟ ہاں کہ یہ تو تم نے خدا کے بارے میں تبصرہ کیا ہے, تو خدا تبصرے کی چیز نہیں ہے. جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ, یا مثلا مسلمان کھڑ سے کہتا ہے کہ ہمارے دین نے یہ چیز حرام کر دی ہے, اگر حضور ہمارے زمانے میں آتے یا ہمارا کشمیر دیکھتے تو ضرور یہ کہتے ہیں رمضان میں یہ سردیوں میں جو ہے وضو مار, اگر حضور و سمون کی ملک ایسے اس میں اور تباسی تل وضو تھا کیا وضو کو کنسیشن دی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک کے حالات کا علم نہیں دیا گیا, اور یہ جو قانون حضور کو دیا گیا وہ وقتی دیا گیا, اور اس کو ساری دنیا میں نافذ ہونے کی پوزیشن نہیں ہے. تبصرہ کر گئے, تو زبان سے غلط تبصرے. قرآن نے کہا دنیا میں کچھ لوگ میرے دین کا مذاق اڑائیں گے, اس پہ بحث و تمہیز کریں گے, ان کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا. اگر تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا تم بھی انہی کے ساتھ. قیامت کے دن جہنمیوں کو پوچھا جائے گا آپ لوگ جہنم میں کیوں گئے, تو ایک جواب وہ یہ بتائیں گے ہم بیٹھ کر کے دین کی باتوں پر غلط تبصرے کرتے تھے, دین کی باتوں پر غلط تبصرے کرتے تھے, معلومات نہیں ہیں اور دین کے بعد میں. ویسے یہ چیز حرام نہیں ہونی چاہیے تھی, اس میں فائدے بھی بہت ہیں. پتہ نہیں حرام کن حالات میں کی گئی, ویسے چلے گا نہیں آج یہ. یہ جو تبصرے ہو رہے ہیں دین کی بات پر, دین کی بات ایسی نہیں اس کو تبصرہ کیا جا سکے, اس کو موضوع کا بحث بنایا جا سکے. ہاں دین کی باتیں کچھ ایسی ہیں جس کے حلال و حرام کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے, وہ نئی چیز دنیا میں آ گئی ہے, اس نئی چیز کے متعلق غور و فکر ہونا چاہیے. لیکن وہ عام انسان کا کام نہیں ہے غور و فکر کرنا, وہ تو کچھ ماہرین ہیں انہیں کا کام ہے اس پر غور و فکر کرنا. تو عام مسلمان جب اس پر بحث کرنے لگے گا تو اس کی بحث و تمیز بلا ضرورت کیوں ہوگی؟ تو قرآن میں بیان کیا گیا الا المصلین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین, جہنمیوں سے پوچھا جائے گا بھائی جہنم میں کیوں گئے؟ آپ لوگ تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے, آپ تو بڑے آدمی تھے, بڑے معزز انسان تھے, آپ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ سوسائٹی کے بڑے لوگ جب جہنم میں نظر آئیں گے تو وہاں چھوٹے لوگ ان سے پوچھیں گے آپ تو عظیم لوگ تھے, بڑے قابل قدر لوگ تھے, آپ لوگ جہنم میں کس وجہ سے چلے گئے؟ کہا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نکن مطعم مسکین, خرافات پر پیسہ خرچ کرنے میں مزہ آتا تھا لیکن کسی غریب کو کھلانے کے پاس ہمارا مزاج نہیں تھا, ہم نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم ہی مذاق اڑاتے تھے, ان کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے, اس پر ہم جہنم میں چلے گئے. تو دین کا مذاق اڑانے کے لیے انسان اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے جیسے اپنے قلم کو استعمال کرتا ہے. بے شمار مصنفین لکھتے ہیں, کبھی کہتے ہیں پردہ جو ہے وہ اس کی چیز ہے, سود آج حرام نہیں ہے, اسلام پرانا ہو چکا ہے, غلط طرح طرح کے. اس وقت اس لکھنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا چیز لکھ رہا ہوں اور یہ اٹیک کس پر جا رہا ہے, ساتھ میں وہ یہ سمجھتا ہے میں اس وقت انٹلیکچوئل ہوں, شاعری انسان کرنے والا ہے, اس کو سوچے وہ کیا شاعری کر رہا ہے, وہ بری چیز تو نہیں پھیلا رہا ہے, وہ ہمارا ذہن تو نہیں بنا رہا ہے. اسی طرح سے افسانے لکھتا ہے, ان افسانوں کو لکھ کر کے اگر اس نے برا کہتا اس نے معاشرے کی بری تصویر کھینچی, اپنے آسانی ادب میں اس نے معاشرے کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے. نقشہ کھینچنا مرثیہ پڑھنا ہے, نقشہ تو سب کے سامنے ہے, اصل چیز نقشہ کھینچنا نہیں, اصل چیز تو اصلاح کرنا ہے, اصل چیز تو حل نکالنا ہے, تو حل نہیں نکالتے, نقشہ پورا کھینچ دیا ہے. غرض یہ کہ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے, اسے غیبت نہیں ہونی چاہیے, گالیاں نہیں دین جانی چاہیے. خصوصاً آج کے نوجوانوں میں وقت برباد کرنا, گالیاں دینا, بری باتیں, بہت پھیل گیا ہے اور اس کے بہت برے اثرات پڑنے والے ہیں، یقیناً اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، خدا کا تعلق گھٹ جاتا ہے، اور ایک وقت آنے لگتا ہے پھر دماغ میں خدا کے متعلق برے خیالات آنے لگتے ہیں، نبی کے متعلق برے خیالات آنے لگتے ہیں، تاکہ بکثرت نوجوان پوچھتے رہتے ہیں جی ہمارے دل میں خیال آتا ہے پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں خدا، بکثرت لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی اچھا یہ بتائیے خدا کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، جب آپ کے ذہن میں سوال پیدا تھا خدا کو کس نے پیدا کیا، مان لیجیے آپ دنیا میں جتنے لوگ خدا کے منکر ہیں، جتنے لوگ بھی دنیا میں خدا کے منکر ہیں، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے رائٹر، وہ سب یہی کہتے ہیں اگر خدا کو مانیں گے ہم کو بتاؤ خدا کو کس نے پیدا کیا، ٹھیک، تضاد کا شکار ہیں وہ، انہیں سے پوچھا جائے گا بہت اچھا اگر خدا کو، اگر آپ مانتے ہیں خدا نہیں ہے تو ابھی بتاؤ کائنات کس نے پیدا کی، کہتا خود بخود بنی، کائنات تو خود بخود بن سکتی ہے، خدا خود بخود نہیں بن سکتا، یہ ہے ان کا تضاد، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بتاؤ کائنات کچھ نہیں خدا نے، فوراً سوال کرتے ہیں چونکہ خدا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں اس لیے ہم خدا کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے اگر آپ خدا کو پیدا نہیں مانتے ہیں یہ بتائیے کائنات کو کس نے بنا، کہا خود بخود بن گئی، تو کائنات خود بخود بن گئی یہ ماننے کو تیار، خدا خود بخود بن گئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، قرآن نے بھی بیان فرمایا تمہارا علم تم کو گمراہ کر دے گا اور مجھ تک پہنچنے نہیں دے گا، تمہارا علم تم کو گمراہ کر دے گا مجھ تک پہنچنے نہیں دے گا، چنانچہ ان تمام رائٹروں پر جب یہ سوال پیدا کیا گیا آج تک کوئی بھی جواب نہیں دے سکا، چاہے وہ انگریز ہوں، چاہے وہ فرنچ ہوں، چاہے وہ جرمنی کے ہوں، چاہے قدیم دور کے فلسفی ہوں، حتیٰ کہ ارسٹاٹل سے لے کر کے آج تک سارے فلسفی اس سوال کا جواب یہاں سے نہیں دے سکتے، بھائی آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ خدا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں یہ ہو نہیں سکتا، تو آپ ہی نہ تو کہتے ہیں کائنات خود بخود مگر یہ کیسے ہو سکتا، غور کریں گے سوچیں گے اس پر، غور کریں گے سوچیں گے، تو بہرحال زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنی آنکھ کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، قرآن کریم اللہ تعالیٰ شان بیان فرماتے ہیں جب تم یہاں دنیا میرے پاس آؤ گے تمہاری زبان کا سوچ میں بند کر دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں بولنے لگیں گے، تم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی ہاتھ بولے گا، تم اپنی ٹانگوں سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی ٹانگ بولے گا، حتیٰ کہ حدیث میں یہ ہے کہ جس ٹانگ کو تم دوسرے کے باغ میں لے گئے پھل اتارنے کے لیے وہ ٹانگ خود بولنے لگے کہ مجھے فلاں جگہ لے کر گیا تھا، جس ٹانگ سے چل کر کے تم شراب خانے گئے وہ ٹانگ بولنے لگے گی، جس ٹانگ کو تم نے اجنبی عورت کے ساتھ مس کیا ٹچ کیا یہ ٹانگ تمہیں بولنے لگے گی، اور حدیث میں سب سے پہلے ران بولے گی، پرانے زمانے میں کہتے تھے یہ ران کیسے بول سکتی ہے، آج کے زمانے میں یہ سوال سارے ختم ہو گئے کیونکہ سائنس نے اسلام کے تمام بنیادی چیزوں کو ثابت کر دیا ہے، اور اللہ کا فضل وہ چیزیں جو ہم کہتے تھے اور اعتراض آتا تھا اب سائنس خود بخود کہہ رہی ہے ساری چیزیں، ہم عمل تولے جائیں گے، دنیا میں تمام فلسفی کہتے تھے عمل جو ہے وہ ایکشن ہے وہ نہیں تولا جا سکتا، اب آج کے زمانے میں ہوا کو بھی تولا جاتا ہے، بخار کو بھی تولا جاتا ہے، سردی کو بھی تولا جا رہا ہے، گرمی کو بھی تولا جا رہا ہے، ہر چیز کو ناپا جا رہا ہے، ہر چیز کو تولا جا رہا ہے، ایکشنوں کو بھی تولا جا رہا ہے، ایکشنوں کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے، تو اب کون کہہ سکتا ہے کہ صاحب ایکشنوں کو تولا نہیں جائے گا، نماز ایکشن میں تولا جائے گا، جیسے آپ کے ایکشن تولے جا رہے ہیں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، قرآن نے بیان کیا شہید جلودوں، تمہاری زبان کو میں بند کر دوں گا، تمہاری آنکھ کو بند کر دوں گا، اس کے بعد تمہارا جسم بولنے لگے گا، کب کب، اس وقت تم سوچو گے کاش یہ جسم میرا ساتھ نہ ہوتا، اس جسم نے مجھے نقصان پہنچایا، یہ تو میرا گواہ بن گیا ہے، قرآن نے یہ کہا اگر تمہیں جرم کرنے ہی ہیں اپنی آنکھ سے کرنے ہیں کھال پہلے نکال دو، یہ گواہ بن رہا ہے، اگر اپنے کان سے کرنے ہیں یہ کھال پہلے الگ رکھ دو کیونکہ یہ گواہ بن رہی ہے، اس ہاتھ کو چھپا کر کے رکھنا کیونکہ یہ کل گواہی دے دے گا، لیکن تم کر نہیں سکتے، یہ وما کنتم تستطیرون، تم پردہ نہیں کر سکو گے اپنی کھال سے، تم پردہ نہیں کر پاؤ گے اپنے ہاتھوں سے، مگر یہی تمہارے گواہ میرے سامنے گواہی دینے لگیں گے، اس لیے ہر وقت انسان کو سمجھنا چاہیے میں اگر اپنی آنکھ سے جرم کر رہا ہوں تو میرا یہ جسم گواہ بن رہا ہے، تو خطرناک بن گیا، اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کا ہونا بے انتہا ضروری، نمبر ایک پیسہ، نمبر دو عورت، نمبر دو ذہانت، اور انسانی جسم میں زبان، دماغ، کان، آنکھ، یہ ان کا ہونا بے انتہا ضروری، ان کا صحیح استعمال بے انتہا فائدہ مند، اور ان کا غلط استعمال ہوگا تو یہی انسان کو تباہ کرا دیں گے، چنانچہ قیامت کے دن انسان جب یہ ساری گواہی سنے گا اس کے بعد زبان کا سوچ جو ہی اللہ تعالیٰ الگ کر لیں گے، اب زبان اپنے جسم سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا، تو نے تو خود ہی اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اب جواب کیوں نہیں دیتا، اب تک تو بول رہا تھا، اب جواب کیوں، اپنے جسم سے کہے گا وہ اب تک بول رہا تھا اب کیوں نہیں بول رہا ہے، یہاں سے جواب ہی نہیں آئے گا، کہا تو نے جہنم کا فیصلہ اپنے لیے کرا لیا، اس وقت کہے گا کاش یہ ہاتھ نہ ہوتا دنیا میں، پھر کہے گا اندھے کو دیکھ کر کاش میری آنکھیں نہ ہوتی دنیا میں کتنا اچھا تھا، یہ زبان میری اگر نہ ہوتی کتنا اچھا تھا, تو ایک ایک چیز کے بارے میں تمنا کرے گا, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے مگر وہ تو ہو چکا ہوگا. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے, بہتر مسلمان وہ ہے جو ان تمام چیزوں کا اپنے کنٹرول میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجود والكرم يا ذا الفضل والعطاء يا ذا المن والاحسان يا حنان ويا منان يا رحيم ويا رحمان. يا الله تیرے گھر میں حاضر ہو کر کے, یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے, یا اللہ ہم صدق دل سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ آپ کو ہم نے اپنا اللہ مانا ہے اور دیکھ کر کے نہیں مانا ہے, صرف تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم نے آپ کو اپنا اللہ مانا ہے اور اسی کو آپ نے ایمان کا نام رکھا ہے. دیکھ کر ماننے کو آپ نے ایمان نہیں کہا, بلکہ یہ کہا میرے نبی کے کہنے پر جو مجھے مانے گا اسی کا نام ایمان ہے. یا اللہ تیرے نبی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ان کی سچی بات ہم تک پہنچی ہے اور سچے بزرگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے, ان بزرگوں کے ذریعے سے تیرے نبی کی بات ہم تک پہنچی اور اس کی بنا پر ہم نے تجھے اپنا اللہ مانا ہے اور تیرے نبی کو ہم نے اپنا نبی مانا, اور اس لیے بار بار کلمہ پڑھتے ہیں, تیرے گھر میں تیرے خدا ہونے کا اقرار کرتے ہیں, تیرے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں, تیرے نبی کے نبی کامل ہونے کا اقرار کرتے ہیں. آج کی دنیا میں قومیں, افراد اور نہ جانے کون کون طبقے ہم سے ہمارا دین چھیننے کی مہم چلا رہے ہیں. یا اللہ کہیں خدا کا انکار ہے, کہیں تیرے نبی کی توہین ہے, یہاں تک کہ تیرے نبی کے کارٹون تک بنانے کی مہمیں ہیں صرف اس غرض کے لیے تاکہ مسلمان کے دل سے نبی کا تعلق ختم ہو جائے, نبی کی عظمت اس کے دل سے نکل جائے. یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں تیرا نبی, نبی صادق, نبی کامل, اس کائنات کا سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, ان پر ہمارا ایمان ہے. یا اللہ جو تو نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ صرف تیری عطا کی ہوئی ہیں. یا اللہ اگر تو نے عطا نہ کی ہوتی, یا اللہ ہم کہاں سے لاتے, ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے تو ہم دنیا میں بینائی کہاں سے لاتے. یا اللہ ماں کے پیٹ سے اگر کوئی عضو لے کر نہ آتے تو اس دنیا میں نہیں مل سکتا تھا. یا اللہ ان اعضاء کا ہم سے غلط استعمال ہوا اس کو معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہم کو صحیح استعمال کرنا نصیب فرمائیے. یا اللہ یہ عجیب ہماری بیوقوفی ہوتی ہے, ہم اپنی آنکھ کا استعمال غلط کرتے ہیں, ساتھ میں تمنا کرتے ہیں ہماری ماں بیٹیوں کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے, حالانکہ جو جرم ہم کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ وہی جرم تو ہمارے گھر کی خواتین کے ساتھ ہو سکتا ہے. یا اللہ ہم اپنی زبان سے غیبت کرتے ہیں لیکن دوسرے کی غیبت ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے. یا اللہ ہم دوسرے کو اپنی زبان سے گالیاں دیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے لیکن دوسرا ہم کو کوئی گالی دے گا تو ہمارے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں. یا اللہ یہ ہماری دورخی پالیسی ہے, اس کو معاف فرما اور ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سچا اور کامل مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے جو چیز اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. یا اللہ ایسا ہی مومن بننا ہمیں نصیب فرما. یا اللہ آج کے زمانے میں اپنی جوانی کو برائیوں سے بچانا بے انتہا مشکل ہے. یا اللہ چاروں طرح سے برائیاں ہیں, چاروں طرح سے بے پردگی ہے, چاروں طرح سے برائی کی دعوت دینے والے مناظر ہیں. یا اللہ ہر چیز اسی مہم میں لگی ہوئی ہے کہ آج کا نوجوان بگڑ جائے, اس کے خیالات تباہ ہو جائیں, وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ جائے, اس کا کردار خراب ہو جائے, وہ غلط عشق بازی میں پھنس جائے, وہ شیطانی چالوں میں پھنس جائے. یا اللہ وہ ڈرگس کا شکار ہو جائے. آج کے اس نوجوان کی حفاظت فرما دے, اس کو اتنا مضبوط کردار عطا فرما کہ اللہ وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کر سکے, اتنا مضبوط کردار عطا فرما تو اپنے دل کے برے خیالات کو اپنے آپ کو بچا سکے, اپنے دماغ کو برے خیالات سے بچا سکے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, کتنے ہی بیچارے بچنا چاہتے ہیں لیکن بار بار ان پر اٹیک ہوتے ہیں اور اٹیک میں کبھی بچل جاتے ہیں, کبھی ان کو سخت مجاہدے برداشت کرنے پڑتے ہیں. یا اللہ انہیں میں ہم بھی ہیں. یا اکرم الاکرمین, قدم قدم پر اپنی نصرت شامل حال فرما. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کامیابی کو پا لیتے تھے وہاں فوراً یہ کہتے تھے یہ کامیابی اللہ کی دی ہوئی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ بار بار کرتے تھے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحدم الاحزاب وحدہ ولا شیء بعدہ. یا اللہ اسی طرح سے ہم اگر برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں نہیں بچ پائیں گے جب تک آپ کی ہمت اور آپ کی عطا کی ہوئی توفیق ساتھ نہیں ہوگی. یا اللہ ہم کو غلط بولنے سے, غلط مال کھانے سے, آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ جس مسلمان کے گھر میں جو مسائل بھی ہیں, چاہے وہ بچوں کے مسائل ہوں, چاہے بے روزگاری کے مسائل ہوں, چاہے بیماریوں کے مسائل ہوں, چاہے بھی کسی بھی قسم کی مشکلات ہوں, ہر مسلمان کی مشکل کو آسان فرما دے. یا اللہ ہر مسلمان کی مشکل دور فرما دے. یا اللہ ہر مسلمان کی مشکل دور فرما دے. یا اکرم الاکرمین یقینا, یا اللہ ہم سے طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں, یا اللہ اس میں کیا شک ہے, مگر تو ہمارا اللہ ہے, ہم تیرے بندے ہیں. نافرمان بیٹا اپنے باپ کی یا اللہ ناقدری کرتا ہے, اور پھر جب اپنے باپ سے مانگتا ہے تو وہی باپ شفقت کے ساتھ اپنے بیٹے کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ جتنی محبت باپ کے دل میں ہوتی ہے اس سے بے انتہا زیادہ محبت تجھے اپنے ان بندوں کے ساتھ ہے جن کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ وہ تو خود ہی کہتا ہے تم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یا اللہ یقیناً تو نے ہم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تیرے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے تم کو بنایا۔ یا اللہ تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم سے خطائیں ہوتے اس کو معاف فرما، ہم ارادہ کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کا، یا اللہ اس میں ہمت پیدا فرما، ناراضگی اپنے دور فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال تیرے سامنے ہے، یا اللہ آج کے زمانے کے فرعون و نمرود جس طرح سے مسلمانوں پر مسلط ہیں اور مسلمان اپنی بے انتہا قوتوں اور ممالک کے باوجود ان کا دفاع کرنے سے عاجز ہو گئے ہیں، یا اللہ کچھ تو بے حس ہیں، کچھ بے غیرت ہیں، کچھ انہی کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گردنوں پر مسلط ہیں۔ یا اگر گرمین امت کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یہود و نصارہ کی سازشوں سے امت کے ملکوں کو، امت کے افراد کو، امت کے جماعتوں کو، امت کے طبقات کو محفوظ سے محفوظ تر فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہر قسم کی دنیاوی ترقیات عطا فرما دے مگر ایمان کی حفاظت کے ساتھ، ایسی ترقی جس سے ایمان چھن جائے، ایسی ترقی جس سے کردار برباد ہو جائے، ایسی ترقی جس سے فحاشی پھیل جائے، اس ترقی سے ہم کے بچنا نصیب فرما، وہ ترقی عطا فرما جس میں تیرا دین بھی زندہ ہو، تیرا نبی بھی خوش ہو اور تو بھی خوش ہو۔ یا اکرم الاکرمین، جن بزرگوں نے اس کفرستان تک تیرا یہ دین پہنچایا، ان تمام بزرگوں کا ہماری طرف سے بھی انتہا جزا خیر عطا فرما۔ حضرت سید عبد الرحمن بلبل، حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جن بزرگوں نے تیرے دین پر محنتیں کی اور اس کی وجہ سے آج تک یہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم کہلا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ان تمام بزرگوں کو ہماری طرف سے بھی انتہا جزا خیر عطا فرما۔ یقیناً تو نے ان کو ان کی قربانیوں پر بہت اجر عطا کیا ہوگا، لیکن اے اللہ ہماری درخواست پر جب ان کو اجر عطا کرے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم احسان شناس شمار ہو جائیں۔ اے اللہ ہم کو احسان شناسوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة۔
نماز کے بعد
امام صاحب کو شکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔